بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وبارك وسلم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، اور اے میری قوم، میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں چیخو پکار کے دن کا، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پشت پھیر کر بھاگو گے. مالکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جسے اللہ تعالی غلطی میں ڈال دے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. یہ آل فرعون میں سے ایک شخص کی تقریر ہے، جو تفسیری روایات کے مطابق فرعون ہی کا چچازاد بھائی تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اور یہ ایک طویل تقریر ہے جو تقریباً ڈیڑھ رکوع پر مشتمل ہے. اس کا کچھ حصہ گزشتہ ہفتے کی نشست میں عرض کیا گیا تھا، اور اس حصے میں یہ رجل مؤمن، یہ ایمان والے شخص فرعونیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور انہیں دنیا میں ان پر اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں جو عذاب آ سکتا ہے اس سے ڈرا رہے ہیں. اب یہاں سے وہ ان فرعونیوں کو اور ان کافروں کو آخرت میں آنے والے عذاب کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، بے شک میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں چیخو پکار کے دن کا. اس میں حضرات مفسرین کی دو رائے ہو گئی ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دن ہے جس دن پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس عالم میں بھگدڑ مچ جائے گی، اور لوگ آنے والی ہولناکی اور آنے والی آفت سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے قیامت کے وقوع کا جو فیصلہ ہو چکا ہوگا اس سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا. تو ویا قوم، اے میری قوم، بے شک میں تم پر چیخو پکار کے دن کا اندیشہ کرتا ہوں. اس سے اشارہ ہوا واقعہ عظیمہ کی طرف، کہ جب کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے، خوفناک واقعہ پیش آتا ہے، تو اس وقت لوگوں کی چیخیں اٹھ جاتی ہیں. تو سور کے پھونکے جانے کے دن کی ہولناکی کو بتلانے کے لیے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دن جو ہے یوم تناد ہوگا، یعنی چیخ و پکار کا دن، چاروں طرف سے چیخ و پکار اٹھے گی. یوم تولون مدبرین، اور اس دن لوگ پشت پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. ما لکم من اللہ من عاصم، لیکن تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور حضرات مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یوم حساب ہے، کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب لوگوں کا حساب لیں گے، اور حساب لینے کے بعد ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان حضرات نے اچھے اعمال کیے ہیں لہذا انہیں جنت میں داخل کرو، ان حضرات نے برے اعمال کیے ہیں لہذا انہیں جہنم میں داخل کرو. یوم ینادی المنادی من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. تو یہ گویا دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، اور دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے ندا دینے والا ندا دے گا کہ آؤ حساب کے لیے. یوم ینادی المنادی من مکان قریب، یہ فرشتہ جو بلائے گا آؤ میدان محشر کی طرف، آؤ اللہ کے عرش کے سامنے، تمہارا حساب ہونے والا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ہر شخص کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، اور پھر حساب ہوگا. اور حساب کے بارے میں احادیث شریفہ میں جو ہمیں تفصیل ملتی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہر شخص کا الگ الگ حساب ہوگا، اور ایک فرشتہ ہر شخص کے نام کے ساتھ ندا دے گا کہ فنا کا بیٹا فنا کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہو گیا کہ اس کے بعد اب کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی، اور فنا کا بیٹا فنا ناکام ہو گیا اور ایسا ناکام ہوا کہ اس کے بعد کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جنتیوں کو جنت میں داخلہ ملے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخلہ ملے گا، ملے گا نہ جہنم میں، وہ جنت جہنم کے بیچ میں ہوں گے اعراف میں. اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر پکاریں گے اور ندا دیں گے، ونادا اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف ندا دیں گے، ونادا اصحاب الجنہ، جنت والے پکار کر کچھ بات کرنا چاہیں گے، ونادا اصحاب النار، جہنمی بھی کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے. اور پھر جب ہر مومن جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوا تھا، اپنے گناہوں سے جب وہ پاک ہو جائے گا اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اسے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جہنم میں اب کافر ہی کافر رہ جائیں گے، تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ موت کو مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے بیچ میں حاضر کریں گے، اور ملک الموت کو حکم فرمائیں گے کہ اس مینڈے کو ذبح کر دو. تو موت کو ذبح کیا جائے گا، یعنی اب موت کبھی نہیں آئے گی، موت ختم ہو گئی. اور پھر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ جہنمیوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمائیں گے کہ یا اہل النار خلود لا موت، اب ہمیشہ جہنم میں رہو، موت نہیں آئے گی، موت تو ختم ہو گئی. ویا اہل الجنہ اور جنتیو خلود لا موت، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ ساری ندائیں کہ پہلے تو حساب کتاب کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور پھر حساب کتاب کے بعد اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، فلاں شخص ناکام ہوا،
اور اس کے بعد پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں کو پکار کر کچھ بات کریں گے، جہنمی جنتیوں سے بات چیت کریں گے، یہ ندا الگ اور پکارنا الگ. اور ونادا اصحاب الاعراف، وہ جو جنت جہنم کے بیچ میں ہے وہ بھی پکار پکار کر کچھ باتیں کریں گے جنتیوں سے جہنمیوں سے. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ندا کہ جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں، جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں. تو ان ساری پکاروں کی وجہ سے اس دن کو یوم التناد کہا گیا. تو یہ یوم التناد جو ہے، دو دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد میدان محشر میں جو جمع ہونے کا دن ہے، تو یہ رجل مومن کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تم پر چیخوں پکار کے دن یعنی حساب کے دن کا اندیشہ کرتا ہوں، جس دن تم پشت پھیر کر لوٹو گے. اب کیا مطلب ہوا اس کا کہ پشت پھیر کر میدان محشر سے لوٹ کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور اس وقت تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ تعالی سے. جسے اللہ تعالی غلطی میں ڈال دے اسے کوئی رہنمائی، اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں. اور پھر آگے رجل مؤمن نے، اس ایماندار شخص نے تقریر میں اور آگے بات بڑھائی اور ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے تمہارے ہی پاس اس سے پہلے واضح نشانیاں لے کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو تشریف لائے تھے. تحقیق کہ تمہارے پاس اس سے پہلے واضح نشانیاں لے کر، کھلی کھلی دلیلوں کو لے کر یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے موقع پر بھی تمہارا یہی حال تھا. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تم برابر شک میں رہے اس دین کے بارے میں، اس وحی کے بارے میں جسے لے کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس آئے. اس وقت بھی تم نے نہیں مانی بات، اور اس وقت بھی تم بات نہیں مان رہے ہیں، اور تم نے غضب کر دیا کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی گستاخی کر بیٹھے. حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کر گئے، قل تم، تو تم نے کہا کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب اللہ تعالی ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجیں گے. تو کیا مطلب تھا اس کا؟ انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پیغمبر مانا ہی نہیں تھا، پھر اس بات کا کیا مطلب کہ اس پیغمبر کے جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ دوسرا پیغمبر نہیں بھیجیں گے؟ وہ تو یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ بھی پیغمبر بھیجتا ہے. تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مذاق کر رہے تھے، اور مذاق میں یوں کہہ رہے تھے کہ ہم تو یوسف کو پیغمبر مانتے ہی نہیں تھے، لیکن اگر یوسف پیغمبر تھا، اگر ہم بالفرض و تقدیر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یوسف پیغمبر تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی کان پکڑ لیے ہیں کہ جب یوسف کی بات نہیں مانی تو دوسرے پیغمبر کو بھیج کے میں کیا کروں؟ جب انہوں نے میرے ایک پیغمبر کی بات نہیں مانی تو میں اب عاجز آ گیا، اب دوسرے پیغمبر کو بھیجنے کا کیا مانا؟ تو مذاق کرتے تھے کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب تو اللہ تعالیٰ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا. کذلک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے اور شک میں پڑا رہتا ہے. میرے بھائیو، یہاں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ گناہوں میں بڑھتے چلے جانا اور گناہوں کے معاملے میں دلیر ہو جانا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد اسے ندامت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کو کچھ یاد بھی کرتا ہے، تو انشاءاللہ ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کسی نہ کسی وقت وہ ولایت کے مقام پر پہنچ جائے گا. لیکن جو شخص گناہ کرتا ہے اسے کوئی فکر نہیں، نماز نہیں پڑھتا، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ اب حد سے تجاوز کر رہا ہے کہ اللہ کی روزی کھا رہا ہے، اللہ کا پانی پی رہا ہے، اللہ کی آنکھیں استعمال کر رہا ہے، اللہ کے کان استعمال کر رہا ہے، پھر بھی وہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ نڈر ہو جاتا ہے اور گناہوں میں لگا رہتا ہے، کبھی آنسو نہیں بہاتا، کبھی روتا نہیں، کبھی دعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، کبھی عاجزی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے دل پر اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا، پھر وہ ہٹتا ہی چلا جائے گا، آہستہ 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 جہنم کے راستے میں چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ کر دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے اور شک میں پڑا رہتا ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو, جو ان کے پاس آئی, ان کے پاس دلیل ولیل کچھ نہیں, آرگیومنٹ کچھ نہیں, پروف کچھ نہیں, ایویڈنس کچھ نہیں, لیکن دین میں شوشے تلاش کرتے رہتے ہیں. جب انسان انتہائی درجے کی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکلتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک مجھے بھوکا رکھنے میں اور پیاسا رکھنے میں اللہ کو کیا ملتا ہے. یہ جھگڑا کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کے بارے میں, اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہتے. ایک شخص گناہ کرتا ہے یہ الگ بات ہے, اور دوسرا گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا اور دل میں اسے ندامت ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے پہلے توفیق ہی عطا فرما دیں گے. امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیں گے کہ جب اندر دل میں خیال رکھتا ہے کہ میں غلط آدمی ہوں, میں برا آدمی ہوں, کہ میں اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا, مجھے داڑھی رکھنی چاہیے, اللہ کا حکم ہے, میرے اللہ کا حکم ہے, میں نافرمان ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنا چاہے تو چند دنوں کے لیے جہنم میں اسے ڈال کر کسی نہ کسی وقت جنت میں داخلہ ضرور دیں گے. لیکن ایک شخص جو ہے وہ داڑھی کی مذاق کرتا ہے, داڑھی والوں کی مذاق کرتا ہے, اب یہ شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا. گناہ کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا, اللہ کے کسی حکم کی مذاق کرنے سے اور اللہ کے کسی حکم کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, پھر وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں, شک میں ہیں, وہ اللہ کی آیات میں, اللہ کے احکام میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, کبر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا, ایسے لوگ بڑی نفرت والے ہیں اللہ کی نظر میں اور مؤمنین کی نظر میں. کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, اسی طرح اللہ تعالی ہر جابر, ہر ظالم, ہر تکبر کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب یہ ایماندار شخص رجل مؤمن جب تقریر کر رہے ہیں فرعونیوں کے سامنے اور فرعون بھی وہاں موجود ہے اور اس سے کچھ بن نہیں پڑا جواب, فرعون کچھ جواب نہیں دے سکا اس تقریر کے مقابلے میں, تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لے, اس نے بات کو مذاق میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. ایسا ہوتا ہے کہ جب حق پرست آدمی کوئی حق بات ٹھوس انداز میں کہتا ہے اور سامنے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, تو وہ دو کاموں میں سے ایک کام کرتے ہیں, یا تو اس بات کو مذاق میں تبدیل کر دیتے ہیں یا پھر لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے ان کو یہی کرنا پڑتا ہے. تو فرعون نے وقال فرعون, فرعون نے کہا یا حامان, اے حامان, ابن لی سرحن, تو میرے لیے اونچا محل تیار کر, لعلی ابلغ الاسباب, اسباب السماوات, تاکہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں. اب یہ مذاق کر رہا ہے کہ موسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ ہے اور میرے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے پیغمبر بنا کر, اور میرا اللہ یہ کرنے کے لیے کہتا ہے, اس سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے, اگر تم یہ کرو گے تو جنت ملے گی, یہ نہیں کرو گے تو جہنم ہے. تو کہتے ہیں اے حامان, تو ایسا کر کہ میرے لیے بہت اونچا ٹاور بنا, بہت اونچا محل, بہت اونچی عمارت, اور پھر میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں اور جا کر کے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر آسمان کی دنیا کو دیکھنا شروع کروں اور آسمان کے راستوں کو تلاش کروں اور ان راستوں میں چلتے 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 موسیٰ کے اللہ کو تلاش کر لوں. لعلی ابلغ الاسباب, اسباب السماوات, فاطلع الی الہ موسیٰ, پھر میں جھانکوں موسیٰ کے معبود کی طرف, وانی لاظنہ کاذبا, اور بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹ ہی بول رہا ہے. مذاق کر کے کہا کہ انی لاظنہ کاذبا، مجھے تو یقین ہے کہ موسیٰ جھوٹ ہی بول رہا ہے. صحیح اور قوی روایات سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ محل بنا بھی کہ نہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے. لیکن قرآن مجید آگے یہ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کی برائیاں اور اس کی بد اعمالیاں مزین کر دی گئی تھی. وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا. میرے بھائیو، جب کوئی شخص گناہوں میں لت پت رہتا ہے، گناہوں میں منہمک رہتا ہے، گناہوں والی زندگی میں لگا رہتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، نیک ماحول میں نہیں آتا، برے ماحول سے دور نہیں رہتا اور فکر آخرت کی کوشش نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے سامنے شیطان اس کے برے کاموں کو بہت اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، بہت اچھا بنا کر. تو اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعمالیاں مزین کر دی گئی اور سیدھے راستے سے وہ روک دیا گیا. وَمَا قَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی جو تدبیر تھی وہ اسے ہلاکت ہی میں لے گئی. اب یہ رجل مؤمن جو تھے وہ اپنی تقریر کو جاری کرتے ہیں، اس لیے کہ فرعون نے پہلے یہ کہا تھا کہ وما احدیکم الا سبیل الرشاد، جو میرے پیچھے چلے گا اسے میں سیدھے راستے پر ہی چلاؤں گا. تو وقال الذی آمن، کہا اس شخص نے جو ایمان لے آئے تھے، یا قوم اتبعون، اے میری قوم تم میرے پیچھے چلو، احدیکم سبیل الرشاد، سیدھے راستے کی طرف تو میں تم کو لے جاؤں گا. فرعون تو غلط راستے پر ہے، تم میرے پیچھے چلو، احدکم سبیل الرشاد، یا قوم، اے میری قوم. میرے بھائیو، اندازہ تو کرو کہ فرعون کے دربار میں، فرعونیوں کے سامنے یہ شخص دعوت اللہ کا کام کر رہا ہے، کفر کی ظلمت کو چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تم کفر کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لو. لیکن شفقت کتنی ہے اس کی زبان میں، یا قوم، اے میری قوم، اتبعونے، تم میرے پیچھے چلو، احدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں. یا قوم، اے میری قوم، انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، بے شک یہ دنیاوی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کے برابر ہے. یہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے ایک وقت مقررہ کے لیے. عربی زبان میں متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع، اس کو سمجھیے کہ ایک شخص کو قرآن مجید کے چند الفاظ کی تحقیق کی جستجو ہوئی کہ میں یہ تین الفاظ ہیں قرآن مجید میں جس کا معنی کچھ اچھی طرح مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو پہلے زمانے میں لوگ میننگ کو تلاش کرنے کے لیے دیہاتوں میں چلے جاتے تھے. دیہاتوں میں ابھی بھی گاؤں میں وہ بالکل ٹھیٹ گجراتی بولتے ہیں، تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. شہر میں زبان بہت بدل جاتی ہے، تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے. تو جب بھی کوئی عالم کسی ورڈ کا صحیح معنی تلاش کرنا چاہتا تھا تو وہ دیہات میں چلا جاتا تھا. تو اس کے ذہن میں ایک لفظ تھا کہ قطمیر کس کو کہتے ہیں، قطمیر. اور دوسرا جو ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ تبارک کا کیا معنی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک. اور تیسرا اس کے ذہن میں آیا کہ متاع، قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ دنیا متاع ہے، دنیا متاع ہے، اس کا کیا معنی ہے. تو وہ دیہات میں چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ میں بیٹھ کر کے سب کی باتیں سنوں گا تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ تین لفظ مل جائیں گے، تو پتہ چل جائے گا کانٹیکسٹ کی وجہ سے، سیاق و سباق کے ذریعے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. خیر، ابھی وہ گاؤں میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس نے ایک عجیب و غریب اس کے سامنے واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے برتن کو مانج رہی تھی. تو برتن کو مانجنے کا وہ جو چچڑا ہوتا ہے، بریلو، جو یہاں استعمال کرتے ہیں، ویسا آپ نے اپنے دیہات میں تو دیکھا ہوگا کہ بالکل وہ گندا ہوتا ہے، اسے کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہاں تو ترقی یافتہ ملک میں بریلو پیسے سے خرید کر لاتے ہیں، وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، بالکل پرلے درجے کا. تو وہ عورت جو ہے وہ مانج رہی تھی برتنوں کو، اور اس عورت میں اندر سے بچے کی آواز آئی، کچھ رو رہا تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ برتن بھی رکھ دیا اور وہ مانجنے کا جو چیتھڑا تھا وہ بھی رکھ دیا اور اندر گھر میں چلی گئی. گھر میں چلی گئی تو اس کا دوسرا 5-7 سال کا بچہ وہیں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک کتا جو ہے کب چترا، سفید اور سیاہ رنگ اس کے اوپر تھے، وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنے منہ میں اس چیتھڑے کو لے لیا، اور چیتھڑے لے کر بھاگ کر کے وہاں چھوٹی سی پہاڑی تھی اس کے اوپر چڑھ گیا. تو جب اس کی والدہ اندر سے باہر پھر آئی تو بچے نے کہا کہ امی جان جا القتمیر، کہ ابھی قتمیر آیا تھا، تو اس سے اس کا پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ کب چترے کتے کو قتمیر کہتے ہیں، جا القتمیر ابھی قتمیر آیا تھا، اور وأخذ المتاع اور اس نے متاع کو اپنے منہ میں لے لیا، وتبارک الجبل اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، ابھی تو گاؤں میں داخل ہی ہوا تھا کہ تینوں لفظ کی تحقیق اسے ہو گئی۔ خیر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ متاع عربی زبان میں اس چیتھڑے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کپڑے کو یہ برتن کو مانجا جاتا ہے۔ اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں جہاں دنیا کا ذکر فرماتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی وہ متاع ہی ہے میری نظر میں۔ تو یہ رجل مومن بھی کہتے ہیں کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیاوی زندگی تو متاع ہے، وان الاخرت هي دار القرار، اور بے شک آخرت وہی رہنے کا اور ٹھہرنے کا گھر ہے۔ من عمل سیئة، جو شخص برائی کرے گا، فلا یجزا الا مثلها، تو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی۔ ومن عمل صالحا، اور جو شخص نیک کام کرے گا، من ذکر او انثى، خواہ ہو مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مؤمن ہے، فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں بے حساب انہیں روزی دی جائے گی۔ میرے بھائیو، جو شخص دنیا میں رہ کر من مانی کرتا ہے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور جو دنیا میں رہ کر رب مانی کرے گا آخرت میں وہ من مانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس نے جب دیکھا کہ میری اس تقریر کے نتیجے میں میری بات کو ماننے کے بجائے قوم تو میری طرف منفی رویہ اور نیگیٹو اپروچ دکھا رہی ہے، تو کہنے لگے ویا قوم، اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجاۃ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تو تمہیں بچاؤ کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے بلا رہے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، وأشرک به ما ليس لی به علم، اور میں اس کے ساتھ شریک کروں ایسے معبودوں کو، ایسے پتھروں کو کہ جس پر میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، اور میں تمہیں بہت زیادہ بخشنے والے زبردست خدا کی طرف بلا رہا ہوں، لا جرم أنما تدعوننی إليه، یقیناً جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہیں، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے نہ آخرت میں۔ دنیا میں ان سے پانی مانگو وہ پانی نہیں دے سکتے، ان سے روٹی مانگو روٹی نہیں دے سکتے، یہ بت پتھر کے، وہ خود بیچارے محتاج، جب وہ دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تو آخرت میں اللہ کے مقابلے میں ہمیں کیا کام آئیں گے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا لوٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب وہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جب دیکھا کہ دل کی گہرائی سے پوری ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ میں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا چاہا، لیکن قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے اور قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ قوم اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ گفتگو ہوتی ہے، وہ ادھر سے کچھ کہہ رہے ہوں گے، ادھر سے کچھ تیور بدلتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں فرعون کے دربار میں۔ تو انہوں نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہا کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں تم یاد کرو گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، دنیا میں نہیں تو مرنے کے بعد تم مجھے یاد کرو گے، اور انہوں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یاد رکھو کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں۔ جب انہوں نے اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس رجل مؤمن کو فرعونیوں سے بچا لیا، فرعون کے دربار میں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، فرعون کے خلاف بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی جب اللہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی بچا لیتے ہیں، اور جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو اس وقت ادنا مصیبت میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا فرعونیوں کی بری تدبیر سے، وہ تو بچ گیا۔ وحاک بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعونیوں نے برے عذاب نے گھیر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئے، سمندر میں گھسے اور دونوں طرف سے سمندر کی موجوں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب آخری آیت اس مضمون کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کو لپیٹ موجوں کی لپیٹوں نے اپنے اندر لے لیا، اور اب قیامت کے دن تک النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان سب کو آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ فرعون اور اس کے ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کا پورا لشکر، یہ سب کے سب آخرت میں برزخ میں اس وقت سیاہ پرندوں کی شکل میں ہیں، کالے پرندے، اور ان کو جس عذاب میں وہ گرفتار ہیں اس عذاب سے ہٹا کر صبح و شام دو مرتبہ جہنم میں ان کا جو قیامت کے دن کے بعد ٹھکانہ ہونے والا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ صحیحین میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جب بھی کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے اور وہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، یا اسے جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو، دنیا سے جب وہ رخصت ہوتا ہے، موت اس پر طاری ہوتی ہے، تو موت طاری ہونے سے لے کر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جانے تک کا جو فاصلہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ تو جو شخص بھی دنیا سے جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح و شام اسے جنت دکھاتے ہیں، اور اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح و شام اسے جہنم دکھاتے ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اچھے کام کیے تھے اس وجہ سے یہ جنت تیرے لیے انتظار کر رہی ہے، تو نے برے کام کیے تھے اس وجہ سے جہنم تیرے لیے انتظار کر رہی ہے۔ تو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرات علماء نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، مرنے کے بعد کی، اور پھر ویوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا، ان کے بارے میں کہا جائے گا، اے فرشتو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ میرے بھائیو، یہ جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ حقیقتیں ہمارے قلوب میں اترے، اور ہم بھی آخرت کی جتنی منزلیں آنے والی ہیں ان سب منزلوں کے لیے تیاری کریں۔ ابھی تو دنیا ہی میں پتہ نہیں عذاب آ سکتا ہے، اور دنیا میں نہیں آیا تو مرتے وقت اگر کچھ نہیں ہوا تو قبر میں نہیں ہوا تو حشر کے دن نہیں تو پھر قیامت کے بعد، حشر کے بعد جو فیصلہ ہوگا جہنم کا، یہ ساری منزلیں آنے والی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر جو کچھ کہا جا رہا ہے اس وقت وہ بہت یاد آئے گا بعد میں۔ تو اس وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ٹی وی ویڈیو سے توبہ ہو، اور آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اچھی مجلسوں میں بیٹھا جائے، اچھے کاموں میں اپنا وقت خرچ کیا جائے، دین کے کاموں میں حصہ لیا جائے، یہ سب کچھ کرنے سے انشاءاللہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔